اس وجہ سے یہ سب کچھ بعد میں رونما ہوا جس کو ہم واقعہ صلح کہتے ہیں. اصلی ذمہ دار اس واقعہ صلح کی امت امت بحران زدہ, اور وہ بحران بھی بحران ارادہ ہے. اس نقطے کی تشریح کے لیے کہ بحران ارادہ کیا چیز ہے, تھوڑا سا ہم آئیں ان حالات کی طرف جن حالات میں امام علیہ السلام نے زمام امت سنبھالی. ایک آشفتہ زمانے میں امام مصطفیٰ علیہ السلام عہدیدار خلافت و امامت ہوئے, زمام حکومت سنبھالی. یعنی آسودہ زمانہ نہیں تھا, آشفتہ زمانہ تھا, یعنی بحران کا زمانہ تھا. بقدر کافی امت مسلمہ کے اندر خلفشار تھا, نزاع تھی, اختلافات تھے, ضعف تھا, کمزوریاں تھیں. خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ پورا انہی بحرانوں کا زمانہ گزرا. تین جنگیں بڑی امیر المومنین علیہ السلام نے لڑی, اور تینوں داخلی جنگیں تھیں مسلمانوں کے خلاف. ایک جنگ بھی غیر مسلم کے خلاف نہیں تھی, مسلمانوں کے ہی بعض گروہوں کے خلاف تھی. باغی یا خود امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں بیان کیا کہ قاسطین, مارقین اور ناقصین, تین گروہ امت کے بڑے جو امامت کے مقابلے میں آئے ایک ایک کر کے. یہ مثلث, مارقین, قاسطین اور ناقصین, یعنی اصحاب جمل, اصحاب نہروان اور اصحاب صفین, تین گروہ. یہ ہمیشہ یہ تین گروہ ہیں امامت کے مقابلے میں, ہر زمانے میں. جب بھی نظام امامت کا پرچم بلند ہو, نظام ولایت کا پرچم بلند ہو کسی بھی سرزمین پر یا کسی بھی زمانے میں, یہ تین گروہ طبیعی طور پر آ جائیں گے وجود میں. ہر زمانے میں وہ قاسطین و مارقین اور ناقصین اس زمانے کے تھے, لیکن یہی تینوں گروہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے. تینوں طبقے اس زمانے میں موجود تھے. یہ ایک بحران تھا اندرونی امت کے اندر جو پیدا ہوا. البتہ اس بحران کی جڑیں بھی امیر المومنین کے زمانے سے پہلے تھیں, خصوصاً خلیفہ سوم اور خلیفہ دوم کے زمانے میں جو بیج بویا گیا اس نے آہستہ آہستہ سار اٹھایا اور نتیجہ اپنا دیا, وہ بحران کھڑا کیا اس نے. امتیں اگر اس قسم کے بحران کا شکار ہو جائیں, زوال ان کا حتمی ہو جاتا ہے, یقینی ہو جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام ابھی قدرت ہاتھ میں تھی, اسی وقت خود حضرت نے بیان کر دیا کہ یہ اقتدار زوال میں چلا جائے گا, زائل ہو جائے گا. یعنی اس امت کا اقتدار زائل ہو جائے گا, یہ امت زوال پذیر ہے. کچھ ایسی بیماریاں امت کے وجود میں, امت کے پیکر میں آ گئیں کہ والی امت نے, امام امت نے بتا دیا کہ یہ امت اب نہیں رہ سکتی, اس امت کا اقتدار خاک میں مل جائے, اور مل گیا. یعنی یوں کہہ سکیں کہ جو کچھ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا وہ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا. نہ ضعف امام کی وجہ سے معاذ اللہ, بلکہ ضعف امت کی وجہ سے. امت بحران زدہ امت تھی. بحران کی شناخت کہ کس بحران میں مبتلا ہے امت اور اس بحران سے نکلنا کیسے ممکن ہے, ایک امت کی حیات کے لیے ضروری ہے. تامک ٹونیاں مارنے سے کبھی کوئی نجات نہیں پا سکا, ڈوبتی نو کو کبھی بھی تامک ٹونیاں مارنے سے کوئی نجات نہیں ملا دے سکتا. جب روب زوال ہو جائے, کوئی امت غرق ہونا شروع ہو جائے, اس کو نجات دینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. وہ جو معصومین نے عملاً بیان کیا, قولاً بیان کیا, جس کی نشاندہی کی, جس کی بنیاد پر امتوں کا نظام سنبھالا. لیکن ایک مشکل ہے امتوں میں کہ ہر زمام, ہر لگام, ہر نکیل گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں سوائے زمام ولایت کے, سوائے زمام امامت کے. چونکہ جب سرکش ہو جائیں قومیں, امتیں, کوئی بھی لگام ان کے گلے میں ڈالیں, یعنی شہنشاہیت ان کے گلے میں آ کر لگام ملوکیت ڈال دے, حاضر ہیں اس کو گلے میں ڈالنے کے لیے. آمریت کی لگام ان کے منہ میں ڈالیں, یہ لگام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, فوراً ڈال لیتے ہیں. جمہوریت کی لگام ان کے گلے میں ڈالیں, وہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ہی نظام الہی, نظام ولایت, نظام امامت لے کر ایک زمامدار, یہ زمام لے کر امت کی طرف آئے, سرکش امتیں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت جب بعض بحرانوں کا شکار ہو جاتی ہیں, بحرانوں سے نکلنے کے لیے ان بحرانوں کی معرفت ضروری ہے, ان کی شناخت ضروری ہے. جب کوئی بیمار ہو جائے, اس بیماری کی پہچان ضروری ہے, تشخیص ضروری ہے, تاکہ معالج آسانی سے اس بیماری کے اسباب کو انسان کے جسم سے ختم کر سکے. بیمار کو بند کمرے میں تالے میں رکھنے سے کبھی بیمار اصلاح نہیں ہو جاتا. جتنی بیمار کی حالت خراب ہو, بالآخر اس بیمار کو گھر سے نکال کر اسپتال تک, طبیب تک, معالج تک پہنچانے کی ضرورت ہے. حالات جتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں اس کے, وہ خراب حالات اور زیادہ اقتضا کرتے ہیں کہ اس بیمار کو جلدی سے جلدی باہر نکالو. ورنہ جس بیمار کے ساتھ ہمدردی کریں, جس بیمار کو ہم خوف کی وجہ سے, جس بیمار کو ہم کسی بھی سبب سے بند کمروں میں جکڑ دیں, محبوس کر دیں, قید کر دیں, زندانی کر دیں, لمحہ بے لمحہ اس کی عمر کمتر ہوتی جا رہی ہے. بحران زدہ امتیں اگر گھروں کو تالے لگا کے گھروں میں بیٹھ جائیں, اس بیمار کی طرح ہیں جو شدید بیماری کی حالت میں, حالات خراب ہیں اس کے, طبی حالات, جسمانی حالات, اور خرابیہ حالات کے باعث کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا ہے, صرف اپنی موت کا انتظار کر رہا. جب تک یہ باہر نہیں آتا, جب تک یہ علاج تک نہیں کراتا, طبیب تک نہیں پہنچتا, علاج نہیں کرواتا, بیماری کے بحران سے نجات نہیں پا سکتا. سکوت, خاموشی, گھروں میں دبک کے بیٹھ جانا, خوف و ہراس, سہم جانا, یہ نہ بحرانوں کا رائے حل ہے, نہ بیماریوں کا رائے حل ہے. جو بیماریاں جسم سے نکل کر ذہنوں میں آ جائیں, کچھ بیماریاں ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں, لیکن کچھ یہ بیماریوں کا تصور جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے, وہ دن بدن لاغر ہوتا جاتا ہے. ذہن پر جب بیماریاں سوار ہو جاتی ہیں, دیکھا ہوگا ہم نے ایسے لوگوں کو, ہاتھ کٹا ہوا ہے, خون بہہ رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں, مشغول ہے, لیکن جو ہی خون کی سرخی کی طرف توجہ جاتی ہے, فوراً کراہنا شروع کر دیتا ہے, آہیں بھرنا شروع کرتا ہے. چونکہ پہلے زخم جسم میں تھا, اب یہ زخم ذہن میں چلا گیا. در حقیقت جو چیزیں ذہن پر سوار ہو جائیں, وہ انسان کو دبوچ لیتی ہیں. جب تک ذہن سالم ہو, جسم نحیف ہو, اس وقت تک انسان حرکت میں رہتا ہے. لیکن جسم تندرست ہو, ذہن مریض ہو جائیں, یہ انسان ناتوان ہوتا ہے. امتیں اگر ذہنی طور پر مغلوب ہو جائیں, امتیں اگر ذہنی طور پر بحران کا شکار ہو جائیں, ان امتوں کا حکم یہ کہ زائل ہو جائیں, ختم ہو جائیں. ان کے لیے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ یہی ہے کہ ختم ہو جائیں. یعنی انہوں نے بیماری کے عالم میں اپنے اوپر علاج کے دروازے بند کر دیے، نجات کے دروازے بند کر دیے. کبھی بھی بحرانوں میں رائے حل یہ نہیں ہوتا. بحران کو پہچانے ہے کیا؟ کس بحران سے امت گزر رہی ہے اور اس بحران سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیا تعویذ ہے؟ آیا سحر و جادو ہے؟ آیا نجومی اور عامل ہیں؟ آیا تصویریں ہیں؟ کیا چیزیں ہیں؟ یا لا تعلقی، یا خاموشی، یا سکوت؟ یہ امت جو بحران زدہ ہوئی امام علیہ السلام کے زمانے میں، بحران کا شکار ہوئی، نہ ایک بحران ارادہ کا. بحران ارادی ایک ایسا بحران ہے جو بہت سارے بحرانوں کا فرزند ہے، نتیجہ ہے. جب کئی امتوں، کئی بحرانوں میں امت مبتلا ہو کر نحیف و مریض ہو جاتی ہے، اس وقت ایک بحران جدید میں مبتلا ہوتی ہے بنام بحران ارادہ، جس کا مرحوم شہید صدر نے تجزیہ میں اشارہ کیا اس زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے. بعض اوقات اگر بحرانوں کو ہم ترتیب سے، میں صرف فہرست عرض کروں نہ تشریح ان کی وضاحت. پہلا بحران جو امت کے زوال کے لیے اور کسی ستون امت کو لرزانے کے لیے اور سست کرنے کے لیے کسی امت میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ اس امت کے اندر مقصد کا بحران ہے، نظریے کا بحران ہے، ایڈیولوجی کا بحران ہے، لاہے عمل کا بحران ہے. ایک امت جس کو کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، بحران مقصد میں دو چار امت امت نہیں ہوتی، نہج البلاغہ کے بقول ریوڑ ہوتا ہے. ریوڑ اس قوم کو، ان لوگوں کو کہتے ہیں. ریوڑ ایک حالت ہے انسانوں کی جو جانوروں میں نظر آتی ہے بعضوں کا، در حقیقت انسانوں کی حالت ہے. ریوڑ کی طرح زندگی بسر کرنا، ریوڑ کی طرح. اکٹھے لوگوں کو قوم نہیں کہتے، اکٹھے لوگوں کو امت نہیں کہتے، جو فٹ پاتھ پہ باہم چل رہے ہوتے ہیں، جو مارکیٹ میں ایک ساتھ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی دکان پر مل کر شاپنگ کرنے سے امت نہیں بن جاتی. ایک ہی فٹ پاتھ پر باہم کندھے سے کندھا اور شانے سے شانہ ملا کر چلنے سے کوئی امت نہیں بن جاتی. ایک ہی بس میں سوار ہو جانے سے کوئی امت نہیں بن جاتی، چونکہ بھیڑے اور بکریاں اس سے زیادہ کندھے ملا کر اور اس سے زیادہ جسمانی قربتوں کے ساتھ سفر کرتی ہیں، لیکن کوئی بھی بکریوں کو امت کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جسمانی قربتیں بسا اوقات ضرورتیں ایجاب کرتی ہیں، ضرورتیں تقاضا کرتی ہیں کہ جسمانی قربتیں ہو جائیں. پہلا بحران جو کسی بھی امت کو ریوڑ میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ بحران نظریہ، بحران راہ، بحران مقصد ہے. یعنی اس کے پاس ایک نظریہ نہ ہو، اس کے پاس ایک نقشہ نہ ہو. نظریہ یعنی ایک نقشہ کہیں جانے کا، حیرت و تردید کا شکار ہو ظلمات میں. قرآن نے ایسے لوگوں کی مثال پیش کی ہے. ہم نے قرآن کو ہمیشہ ثواب دارین کے لیے پڑھا ہے، نجات دارین کے لیے نہیں پڑھا. اس دنیا میں بھی قرآن ہماری دستگیری کرے اور موت کے بعد بھی قرآن ہماری نجات کا باعث بنے، اس سرے سے قرآن سے دور ہیں. آئیں ایک نمونہ قرآن کا دیکھیں، بحران کا. قرآن نے سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں، اب مقابلے ہوتے ہیں قرآن تراوی میں اتنے منٹ میں پڑھنا، اتنے دنوں میں پڑھنا، سات منٹ میں سپارہ ختم کرنا، اتنے سیکنڈ میں اتنا سورہ پڑھنا. اور آج کل تو ہم نے کہا، جب بعض لوگ ہیں جو سنی پہلے شیعہ نہیں ہوتا، جب شیعہ ہو جائے تو پھر عجیب شیعہ ہوتا ہے، اصل تشیعوں کی بنیاد بگاڑ دیتا ہے. شیعہ پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب جب کہ پڑھنا شروع کیا تو عجیب پڑھنا شروع کیا انہوں نے. ابھی ہے نا حافظ، الٹے حافظ. الٹے حافظ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی الٹا قرآن پڑھتے ہیں اول سے آخر سے اول تک، ہے نا. ایک سورہ ہے کہتے ہیں سورہ بقرہ کو آخر سے شروع کرتا ہے اول تک، آخر یہ الٹا حافظ کیسے بن گئے؟ اگر ایسے ہوتا تو خدا اسے ہی آیت نازل کرنا تھا. اگر اس طرح ہی پڑھنا مقصود ہوتا، دائیں سے بائیں کا حافظ، بائیں سے دائیں کا حافظ، نیچے سے اوپر کا حافظ، اوپر سے نیچے کا حافظ، مربع حافظ، ایک لفظ اس صفحے سے ایک اس صفحے سے، ایک نیچے سے ایک اوپر سے. کرتب دکھاتے ہیں قرآن میں، کرتب، یہ کرتب ہیں، یہ ہدایت نہیں ہے. میں نے کہا نا سنی پہلے شیعہ نہیں ہوتا، جب شیعہ ہوتا ہے تو عجیب شیعہ ہوتا ہے. جتنے مسائل، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، یعنی جتنے مسائل شیعہ طبقے کو یا شیعہ قوم کو یا شیعہ مذہب کو کہیں، جو بھی تعبیر کریں لاحق ہیں، ان میں سے اکثر ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو وہاں سے، خصوصاً کچھ علماء جو سنی علماء شیعہ ہوئے ہیں اور آ کر بہت سارے مسائل یہاں پر پیدا کر دیے. چونکہ ذہن تو نہیں بدلا، صرف داڑھی بڑی تھی چھوٹی کر دی شیعہ ہو گئے، نماز الگ الگ پڑھتا تھا، ایک ساتھ ملا کے پڑھنا شروع کر دی، باقی ذہن وہی ہے، کھوپڑی وہی ہے. وہ اس طرح ہم بھی پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب جب کے قرآن کی طرف آئے تو عجیب آئے تھے. الٹا قرآن پڑھنا، سیدھا قرآن پڑھو، اور پڑھو بھی نہ سمجھو، صرف پڑھنا کافی نہیں. اول سورہ بقرہ میں آغاز میں ایک مثال قرآن نے پیش کی بعض لوگوں کے لیے، او قصیب من السماء. آغاز میں یہ تقریباً سب حافظوں کو، یہ جو حافظ نہیں بھی ہیں قرآن کے الٹے یا سیدھے، ان کو بھی یاد ہے چونکہ یہ اکثر پڑھتے ہیں ختم قرآن میں، کم از کم پڑھتے ہیں عموماً ختم قرآن میں، کہتے ہیں پہلا سپارہ دیں ہمیں زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کا. یہ مثال، اس میں غور کریں کیا مثال ہے. مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے ظلمات کے اندر، اندھیری رات کے اندر، فیہ رعد و برق، اس میں اندھیرا ہے فرض کریں. ابھی کچھ چیزیں قرآن کی بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یعنی یہ قرآن کی مثالیں، تمثیلی چیزیں، ان کی تفسیر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، نہ کہ لیکچر ہونا چاہیے ان پر، اصل لیکچر سے سمجھ میں نہیں آتی. ابھی میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ بھی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، لیکن شاید وہ مفہوم نہ میں ادا کر سکوں نہ آپ سمجھ پائیں. اس مثال کا، قرآنی مثالیں بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، اس کو در حقیقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح اب میں تعبیر درست نہیں ہے، ہمارے اس ماحول کی مناسبت سے تعبیر درست نہیں ہے، لیکن مطلب سمجھانے کے لیے خوب ہے. جس طرح ہم سٹیج شو کرتے ہیں، یعنی ایک کہانی لکھ کر بچوں کو مثلا کہتے ہیں کہ ایک بچہ یہ کردار ادا کرے، ایک بچہ یہ کردار ادا کرے، یہ پھر آ کے وہ بچے پیرنٹس ڈے میں یا کسی بھی وقت آ کر ایک سٹیج شو پیش کرتے ہیں. یہ مثالیں قرآن کی، ان کو سٹیج شو چاہیے تفسیر کرنے کے لیے. جس طرح مثلا ایران میں ایک فلم بنی اصحاب کاف، یا حضرت مریم، مریم مقدس، یعنی واقعاً سورہ کاف کی تفسیر اسی طرح کی جا سکتی ہے عملی تصویروں کے ذریعے. ایک کردار، چونکہ کردار ہیں اصحاب کاف، کردار ہیں اصحاب کاف، الفاظ نہیں ہیں. اصحاب کاف چند جوان ہیں، قرآن نے بھی ان کو کہا چند جوان. خوب، یہ جوان بتانا چاہتا ہے قرآن کہ یہ جوان کیا تھے، کیا کیا انہوں نے، کیا کردار تھا ان کا. وہ بہترین کام یہ ہے کہ آپ بھی چند جوان لائیں اور ان چند جوانوں کو وہی کردار دیں جو قرآن نے پیش کیا ہے، اور یہ آ کر آپ کے سامنے وہی اصحاب کاف کی کردار کی ادا اپنائیں، اداکاری کریں. اس اداکاری سے ہمیں اصحاب کاف معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. لیکن یوں نہیں کہ فقط سٹیج پر دیکھ کر پھر ثواب دارین حاصل کر لینا. عرض کیا کہ نجات دارین کے لیے, یعنی یہ کردار جب سمجھ میں آ جائے, یہ جوان یہاں پر پیش کریں, پھر یہ جو جوان دیکھ رہے ہیں وہ نکل کر اپنی عملی زندگی میں یہ کردار اصحاب کاف بن جائے. یعنی قرآن نے اصحاب کاف کا واقعہ صرف اس لیے نہیں ذکر کیا کہ ہم اس پر سریں جمائیں, ہم اس کو الٹا پڑھیں کبھی سیدھا پڑھیں, یعنی ہر جوان اصحاب کاف کا ایک نمونہ بن جائے عملی زندگی میں. بس بعض آیات قرآن کو تفسیر کے لیے عمل کی ضرورت ہے, ایک اداکاری کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ مثال بھی, یہ مثال ایسے سمجھ میں نہیں آتی. اس مثال کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں, یہاں لائٹ آف ہونی چاہیے اور ایک مصنوعی جیسے ہوتا ہے ایک اسٹوڈیو میں راد و برق, یا تو واقعی اصلی آسمانی راد و برق ہو, وہ تو نہیں ہے ابھی کراچی میں راد و برق کہاں سے, سردیوں میں بھی 35 درجے سے اکتوبر میں بھی درجہ حرارت نیچے نہیں آ رہا, وہ راد و برق کہاں سے آئے گی. لہذا ایک مصنوعی ماحول بنایا جائے, ایک اسٹوڈیو بنایا جائے, یہاں پر لائٹ آف کی جائے اور پھر راد و برق, اس راد و برق میں ایک فرد ہو جو کہیں جانا چاہتا ہے, ظلمت اندھیرا گپ, جہاں کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا, تب خود بھی اپنے آپ کو نظر نہیں آ رہا, اپنے اعضا بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک آن کے لیے بجلی چمکتی ہے آسمانی اور سارا ارد گرد کا ماحول نورانی ہو جاتا ہے. اس کی عمر اس بجلی کی ایک لمحہ ہے, ایک لمحے بعد دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے خوش ہو جاتا ہے کہ نور آ گیا ہے, روشنی آ گئی ہے, کچھ ہو گیا ہے, نجات پا جاؤں گا, کہیں پہنچ سکتا ہوں, لیکن اگلے ہی آن پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک کڑک, یہ برق پھر رات, رات یعنی کڑک, شدید کڑک, پردے پھاڑ دینے والی, یہ کڑک آتی ہے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے, چونکہ کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں اس شدید کڑک سے. ایسے میں اس ماحول میں مبتلا ایک انسان, یہ قرآن نے یہ مثال پیش کی ہے, او قصیب من السماء, ایک نمونہ یعنی ایسا پیش سمجھیں, آپ تصور کریں ذہن میں, مجسم کریں ذہن میں ایک ایسا نمونہ. یہ کیا نمونہ ہے؟ قرآن اس مثال سے کیا نقطہ سمجھانا چاہتا ہے ہمیں؟ یہ سمجھانا چاہیے کہ بحران, کہ بسا اوقات ایک معاشرہ, ایک قوم, ایک طبقہ, ایک انسان, ایک قوم ایک بحران میں مبتلا ہو جاتی ہے. بحران زدہ قوم یعنی ظلمت میں اور اندھیرے میں گری ہوئی قوم, جب بجلی چمکتی ہے, ایک آن کے لیے بجلی چمکتی ہے, آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نجات ہے, یہی نجات ہے. ایک لمحے کے لیے بجلی چمکتی ہے اور اسی میں سب کچھ بھول جاتے ہیں, کھو بیٹھتے ہیں ہر چیز ایک لمحے کے لیے, لیکن اگلے آن پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. ایک اخباری بیان پڑھتے ہیں, جی اب ہم ملک میں یہ کرنے والے ہیں, سب خوش ہو جاتے ہیں, کب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بحرانوں کا شکار قوم, ایک گروہ جو اس قوم کا دشمن ہے, اس گروہ کو کسی بھی وجہ سے, شاید اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جانے کی وجہ سے پکڑ لیتے ہیں, اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ایک بحران زدہ قوم اسی لمحے کے لیے خوش ہو جاتی ہے کہ اب نجات پا گئے, اب خطرہ ٹال گیا, اب ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا, ایک دم خوش. لیکن اگلے ہی لحظے پھر اندھیرا, وہ روز, چونکہ بجلیوں کی عمر ایک لحظہ ہے, آسمانی بجلیوں کی عمر. آسمانی بجلیاں وہ روشنی ہیں جو انسان نے خود پیدا نہیں کی, یہ چراغ خود ہم نے نہیں جلائے, انسان ان چراغوں سے مقصد تک پہنچ سکتا ہے جو خود اس نے جلائے ہیں. آسمانی بجلی اگر اس کو وولٹیج اس کے دیکھیں, کلو واٹ میں اس کو دیکھیں, ایک شم سے زیادہ ہے اس کے وولٹیج, اس کی پاور, اس کی انرجی بھی زیادہ ہے, وہ جلا کے بسم کر دیتی ہے. اور شدت نورانیت اس کی واٹ پاور اتنی ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں, نورانیت اتنی ہے, لیکن اس کی عمر کوتا ہے, ایک لحظے کے لیے ہے. یہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو, ظلمتوں کو نہیں پھاڑ سکتی آسمانی بجلی, اندھیری راتوں میں راستہ نہیں بتا سکتی آسمانی بجلی. لیکن اگر ایک شمع ہو 0 کلو واٹ, 2 کلو واٹ, لیکن خود انسان نے جلائی ہو, وہ انسان کو کسی مقصد تک پہنچا سکتی ہے. جو آسمانی بجلیوں کے انتظار میں ہے کہ یہ چمکیں گی کہ ہم کہیں پہنچیں گے, یہ بحران زدہ قومیں کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی. قرآن نے اور کس طرح سمجھائے قرآن ہمیں, اور ہم بھی قرآن کو اور کس طرح خراب کرنے کی کوشش کریں. جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو سارا ایک سانس میں سپارہ تو پڑھ لیتے ہیں, اور کیا کریں اس کے ساتھ. پہلے سیدھے حافظ تھے, ابھی الٹے حافظ پیدا ہونا شروع. نہ غور کریں قرآن میں, ہو یہ منظر ہے. اگر یہاں پر اس مثال کو واقعا اگر وہ ہوتا ماحول, یہاں پر مصنوعی ماحول حتیٰ بنا کر بھی پیش کریں, بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. اصحاب کاف یا مریم مقدس ایک مصنوعی یعنی قرآنی کردار ہے جو فلمایا گیا ہے. حتیٰ بعض مجتہدین کے بقول, جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, سورہ کاف کی تفسیر لکھی ہے اور سورہ مریم کی, خود کہا ہے کہ جتنا اثر ہم پر یہ فلم دیکھ کر ہوا ہے, یہ منظر دیکھ کر ہوا ہے, اتنا تفسیر میں بھی ہماری توجہ ان مطالب کی طرف نہیں گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم, کچھ علم ہوتا ہے جو صرف ذہنی ہے, تصور ہے, لیکن نظریہ ہمیشہ عمل کے لیے ہوتا ہے. جب عملی ہو جائے, مجسم ہو جائے, انسان پر اثر کرتا ہے. جب تک تصور میں رہے, باتوں میں رہے, اثر نہیں کرتا. میں ساری رات بیٹھ کر آپ کے سامنے قرآن پڑھتا رہوں, کوئی اثر نہیں ہوتا. قرآن کم نہیں پڑھتے, بہت پڑھتے ہم, پوری پوری سائٹ بنی ہوئی ہیں, ان پر جائیں آپ, قرآن پڑھنا آن کر کے, قرآن آن کر کے لگ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں کمبل اوڑھ کے, زہر ثواب تو ہو ہی رہا ہے. قرآن اگر مجسم ہو, ہماری آنکھوں کے سامنے آئے, عملی ہو کر, پھر اس میں راہیں نظر آتی ہیں. در حقیقت یہ ایک بحران ہے جو قرآن نے مجسم کیا ہے. آغاز سورہ بقرہ میں, انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے اس آیت, ان آیات کو ذرا پڑھنا, غور کریں ترجمے کے ساتھ کہ یہ کیا منظر ہے, جو قرآن کیا پیش کرنا چاہتا ہے اسے. کلما اضاءت حولہ, جب بھی اس کا ارد گرد کا ماحول ایک لمحے کے لیے روشن ہوتا ہے, فوراً خوش ہو جاتا ہے, سب کچھ بھول جاتا ہے, حتیٰ خدا کو بھی بھول جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بجلی سے ماحول آسمانی بجلی سے روشن ہوتا ہے. جو صرف آسمانی بجلیوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, آسمانی بجلیاں جو جلانے کے لیے ہیں, آسمانی بجلیاں جو تباہ کرنے کے لیے ہیں, لیکن تباہیوں کے اسباب کو اپنی نجات کے اسباب سمجھنا, کس قدر غفلت ہے انسانوں کی اور قوموں کی. یہ کون سا بحران ہے؟ یہ ہے بحران نظریہ, یہ ہے بحران آئیڈیالوجی, بحران ایمان, بحران اعتقاد. بحران زدہ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں, عملی زندگی ان کی یہ. ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اخباری بیانوں میں کہ کوئی ایسی چیز آئی جائے, شاید ایک نہ ایک دن تو اخبار میں آئی جائے گا کہ ہم نجات پا گئے. نہ جی, بجلیاں جب کونتی ہیں جلا کے رکھ دیتی ہیں. عالم اسلام پورا بحران زدہ ہے اس وقت. اس عالم اسلام میں عالم تشیع جو اس وقت سب سے زیادہ بحران کا شکار ہے, لیکن نجات کی امیدیں کدھر باندھی ہوئی ہیں آسمانی بجلیوں سے. ایک لحظے کے لیے ایک بیان آتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. ایک لحظے کے لیے بیان آتا ہے, نجف سے فوجیں واپس آ رہی ہیں, سب خوش ہو جاتے ہیں. ایک لحظے کے لیے بیان آتا ہے, پھر چڑھائی کر رہی ہیں, پھر پریشان ہو جاتے ہیں. ایک لحظے کے لیے بیان آتا ہے, اب یوں ہونے والا ہے, خوش ہو جاتے ہیں. اگلے دن بیان آتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد.